الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام اور بہت ہی عزت کے لائق اکرام کے لائق بزرگو عزیزو دوستو اور پردہ نشین خواتین اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور اب ہماری زندگی میں پھر ایک بار رمضان المبارک آ رہا ہے, برکتوں والا مہینہ ہم کو مل رہا ہے. گزشتہ منگل میں رمضان کی فضیلتیں بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی رحمت کا مہینہ بنا دیا ہے اور پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پوری محبت سے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, نیکیوں کو قبول فرماتے ہیں, نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں ہماری, اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو انسان کیسے ہیں, ایمان والے کیسے ہیں. بغیر اللہ پاک کو دیکھے ہوئے, بغیر جنت کو دیکھے ہوئے کتنی محنت کر رہے ہیں, اور بغیر دوزخ کو دیکھے ہوئے کتنا اس سے بچنے کا اہتمام کر رہے ہیں. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بتا بتا کر فخر کرتے ہیں. اور عرض کیا گیا کہ ساری مخلوقات بھی اسی فکر میں ہوتی ہیں کہ کسی طرح ایمان والوں کی مغفرت ہو جائے اور روزے داروں پر اللہ کا کرم ہو جائے. چنانچہ فرمایا ساری مخلوقات روزے داروں کی دعا پر آمین کہتی ہے, ساری زمین میں کی, آسمان میں کی, ہواؤں میں کی اور پانی میں کی, پانی کی ہر چیز کی مخلوق, تمام عالموں کی مخلوق روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہے. بہت بڑی عزت کی چیز ہے. اور پھر فرمایا کہ خود جنت بھی دعا کرتی ہے ہمارے لیے رمضان. اتنا بہترین موقع محنت کا. اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا رمضان کو بانٹنے کا ہی کا مہینہ بنا دیا ہے, اس لیے رمضان میں جنت کو پوری طرح آراستہ کیا جاتا ہے اور کھول دیا جاتا ہے اس کے دروازوں کو, اور جنت دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے, اور جنت کی طرف بلانے کے لیے فرشتے پھیلا دیے جاتے ہیں انسانوں کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے. اور پھر بہانوں بہانوں سے جنت ملتی ہے اور ہمارے اعمال کی قیمت بڑھا دی گئی ہے کہ چھوٹا عمل کریں گے تو بہت بڑے عمل کا ثواب پائیں گے, اتنی جنت ہم کو ملے گی. نفل کام کریں گے فرض کے برابر ثواب ملے گا, یعنی اعمال قیمتی ہو گئے جنت سستی ہو گئی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایسی ایسی عبادتیں رکھی ہیں جو بہت ہی طاقتور, مغفرت کے لیے, جنت میں پہنچانے کے لیے, جیسے روزہ ہے اور پھر قرآن ہے, قرآن کی تلاوت جو رمضان میں کثرت سے کی جاتی ہے. دونوں چیزیں بہت ہی طاقتور ہیں اور اللہ کی رضا دلاتی ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کرتی ہیں. اور فرمایا گیا کہ پورے مہینے کو اللہ نے قدم قدم پہ برکت کے وعدوں سے بھر دیا ہے. افطاری کے وقت مغفرت، تہجد کے وقت مغفرت، اور شب قدر میں مغفرت، پھر آخری افطاری میں بے شمار مغفرت، پھر رمضان ختم ہونے کے بعد عید کی رات میں مغفرت، پھر عید میں مغفرت. اللہ تعالیٰ نے کسی طرح ہم نجات پا جائیں اس کا انتظام فرمایا. اور پھر یہ بات بھی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بھی نعمتیں دینے کا وعدہ فرمایا. دن میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، رات میں ایک دعا قبول ہوتی ہے. اہتمام سے اگر آدمی دعائیں کرے اپنی ضروریات کو لے کر، تو 60 ضرورتوں سے زیادہ کس کی ہوتی ہیں؟ بڑی ضرورتیں کسی کی بھی نہیں ہوتی. بنیادی بڑی ضرورتیں 60. آدمی پوری لگن کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اگر دعائیں کرے تو انشاءاللہ ضرور دنیا کی دولت بھی، دنیا کی ضروریات بھی حاصل ہوں گی. یہ باتیں گزشتہ بیان کی گئی تھی. اب رمضان کا جو طاقتور عمل ہے وہ ہے روزہ. ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی اس میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو اس مہینے کی جو خاص بات ہے وہ ہے قرآن. شب قدر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، رمضان کے مہینے میں 27ویں شب ہی کو قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی. تو یہ قرآن کے نزول کا گویا سالانہ جشن ہے کہ انسانوں کو اللہ نے جو اپنا دستور دیا، اپنا قانون دیا، جنت کا راستہ بتایا، اس کی خوشی میں ہے یہ رمضان. الذی انزل فیہ القرآن. پھر اللہ نے قرآن مجید کی خوبی بتائی کہ ہدل للناس. یہ جو قرآن آسمان سے آیا ہے یہ انسانوں کا رہبر ہے. اور ہدایت بھی کیسی ہے؟ وہ بینات من الہدا والفرقان. رہنمائی بھی واضح ہے، بینات، اور والفرقان اور حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے. انسان کو زندگی میں سب سے بڑی جو ضرورت ہے انسان ہونے کے ناطے وہ ہدایت کی ضرورت ہے. کھانے کی، پانی کی، مکان کی ضرورت تو جانوروں کو بھی ہے ٹھکانے کی، لیکن انسان کو اور باقی سب جانداروں سے ہٹ کر یہ جاندار ایسا ہے، جان والا ہے، کہ اس کو حق اور باطل، سچ اور غلط کا، صحیح اور غلط کا علم اس کی بنیادی ضرورت ہے. اس لیے کہ اس کی فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ کچھ حق ہے، کچھ ناحق ہے، کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے. برائیوں کی نفرت اس میں ہے، اچھائیوں کی رغبت اس میں ہے، یہ باقی کسی میں نہیں ہے. یہ چیز صرف انسان میں ہے. تو اب انسان کے لیے ضرورت کیا ہے؟ رہبری کی، ہدایت کی، کہ تمام اچھائیاں اس پر کھل جائیں اور تمام برائیوں کے بارے میں اس کو معلوم ہو جائے. اس لیے کہ اس کی فطرت اچھائیوں سے محبت والی، برائیوں سے نفرت والی ہے. سیدھا راستہ اس کو مل جائے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ مل جائے. اس کے لیے اللہ نے جنت بنا کے رکھی ہے، اور جانداروں کے لیے جنت اللہ نے بنا کے نہیں رکھی، جنات کے لیے، انسانات کے لیے. ہماری اصل منزل جنت ہے. اس جنت میں پہنچنے کے راستے کی رہنمائی اصل ہمارا کام ہے. کس طرح ہم ایک جنتی بنیں گے، کس طرح دوزخی عادتوں سے، صفتوں سے اپنے کو پاک کریں گے، ہمیشہ کی جو ہماری زندگی ہے وہ کس طرح بربادی سے محفوظ ہو سکتی ہے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے. اور یہ چیز قرآن پاک کا موضوع ہے، وہ بینات من الہدا والفرقان. پہلی آیت میں ہے ہدل للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں. اور یہاں فرما رہے ہیں کہ بینات من الہدا، ہدایت بھی کیسی ہے؟ واضح ہے. اور والفرقان، حق اور باطل کو بالکل الگ الگ کر دینے والی یہ رہنمائی ہے. اب اچھائی تو معلوم ہو گئی، برائی بھی معلوم ہو گئی، سب کلیئر ہو گیا، مگر علم کے بعد عمل کے لیے عمل کی طاقت چاہیے. انسان کے اندر جو نفس بیٹھا ہوا ہے، انسان کی جو طبیعت ہے، وہ اچھائی کرنے میں پیچھے ہوتی ہے، اعمال کے کرنے میں، نیکیوں کے کرنے میں سستی کرتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے طبیعت انسان، اور بری چیزوں کی طرف، آسان چیزوں کی طرف بھاگتی ہے. یہ نفس ہے ہمارا. تو اب رہبری تو آ گئی، لیکن اب اس رہبری پر چلنے کی مشق چاہیے، بغیر مشق کے نہیں چل سکے. اس لیے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ مہینہ جس میں تمہارے سامنے ہدایت آئی ہے، یہ مہینہ جس میں جنتی بننے کے طریقے تم کو بتائے گئے ہیں، یہ مہینہ جس میں دنیا اور آخرت دونوں میں زندگی کو بہترین بنانے کے اصول دیے گئے ہیں، یہ مہینہ تم کو جب ملے تو اس میں نیکی پہ چلنے کی اب مشق کرو، شریعت پہ چلنے کی مشق کرو. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کتاب ملی ہے تو کتاب پہ چلنے کی مشق بھی کرو. صوم کہتے ہیں، روزہ جو ہم اردو میں بولتے ہیں اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کے معنی ہے مشق، ریاضت، اچھی چیزوں کی عادت ڈالنا، بری چیز سے مکت ہونا، بری عادتیں نکالنا، وہ ہے روزہ. اور اصل معنی اس کے روکنے کے ہے، برائی سے اپنے آپ کو روکنا، تھامنا اپنے آپ. تو رمضان پانے کا حق کیا ہے، قرآن پانے کا حق کیا ہے؟ قرآن ہم کو ملا ہے تو قرآن پہ چلنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرنا، برائی سے بچنے کی طاقت، بھلائی پہ جمنے کی طاقت پیدا کرنا، تبھی چل سکیں گے ہدایت پہ، ورنہ ہدایت کتاب میں ہی رہ جائے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے تم کو ہدایت پہ چلنے کے لیے محنت، مشقت، ریاضت لازمی ہے، کمپلسری ہے. اس کے لیے روزہ دیا گیا ہے، پورا مہینے کے 30 دن کے روزے دیے گئے ہیں کہ مشق کرو، شریعت پر چلنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے میرے بندو جو مجھے مان گئے ہو، آخرت کو مان گئے ہو، اس زندگی کو اصل نہیں سمجھتے ہو، آخرت کی منزل کو اپنی منزل سمجھتے ہو، تو تم سن لو، تم پر یہ روزہ فرض ہے، فرض کر دیا گیا ہے، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کر دیا گیا تھا. شروع سے جب سے دنیا میں روز اول سے دین آ رہا ہے تو اس کے اندر روزہ فرض ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلوں پر لازم کیا گیا. کیوں؟ یہ دن بھر بھوکا رہنا، پانی سے بچنا، کھانے سے بچنا، شہوتوں سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، یہ مشق کیوں کروائی جا رہی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک ایسی جگہ سے آپ گزر رہے ہیں جس میں ہر طرف جھاڑی ہی جھاڑی ہے، کانٹی دار جھاڑی ہے، پودوں میں سب کانٹیاں لگے ہوئی ہیں، اس کے بیچ میں سے تم کو گزرنا پڑ رہا ہے. تو عربستان میں زیادہ ہوتا تھا، وہاں باضابطہ پودے نہیں ہوتے تھے، جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی، دھوپ بہت تھی تو چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں، اور وہ بھی کانٹے والی جھاڑیاں ہوتی تھی. اب اس کے بیچ میں سے تم کو گزرنا ہو تو کیسا گزرو گے؟ تو بتایا گیا کہ بالکل سنبھل کے گزریں گے، بے احتیاطی سے نہیں گزریں گے، دیکھ دیکھ کے قدم رکھیں گے، اور اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹ کے چلے گا آدمی. اور آج کل کا تو زمانہ جو ہے پینٹ شرٹ کا ہے، جو تنگ رہتے ہیں، لیکن عربوں کا جو لباس تھا وہ ڈھیلا ڈھالا پھیلا ہوا لباس ہوتا تھا، اور جو آدمی جتنا بڑا اپنے کو سمجھتا تھا وہ اتنا بڑا لباس پہنتا تھا، بالکل زمین پر گھسیٹنے والا. تو ایسا لباس ہے جن کو کھلا ہوا، اڑتا ہوا، پھیلا ہوا لباس ہے. تو اب وہ کاٹیوں میں سے گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ بالکل پورا لباس سمیٹ کے سنبھل کے چلے گا، کہیں ادھر کاٹی نہ لگ جائے، کہیں ادھر کاٹی نہ لگ جائے. تو کاٹیوں سے اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے آدمی چلتا ہے. فرمایا یہی ہے تقویٰ، زندگی کی راہ میں ساتھی ذرا بچ بچ کے چل، یوں سمجھنا کوئی مینا خانہ بارے دوش ہے، بچ بچ کے چلنا، سنبھل سنبھل کے چلنا، اور یوں سمجھنا کہ میرے سر پر ایک گلاسز کا کوئی بڑا آئٹم رکھا ہوا ہے، کانچ کی بنی ہوئی کوئی چیز ہے، اور اگر وہ چھوٹ کے گر جائے گی تو ٹوٹ جائے گی، تو کس طرح سنبھل کے چلتے ہیں؟ اس طرح چلو، تو کانٹیوں میں سے سنبھال کے اپنے آپ کو جو چلتے ہیں وہ ہے تقویٰ، یعنی گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، اس کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے روزہ دیا گیا ہے، 30 دن جو بھوک پیاس اور تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، یہ عمل دین پر عمل کرنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس تکلیف کو سنبھالنے کے لیے مشق ہو رہی ہے، لعلکم تتقون۔ تو اس آیت میں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں تم کو چونکہ قرآن ملا ہے، اللہ کا دستور ملا ہے، اس لیے اس پہ چلنے کی مشق کرتے ہوئے کیا کرو، پوری ٹریننگ لو، مہینہ بھر کی ٹریننگ، بھوک کو سنبھالنے کی، پیاس کو سنبھالنے کی، جذبات کو سنبھالنے کی مشق کرو۔ انسان کا جو جسم ہے، کہتے ہیں جب تک اس کو مشقت کی عادت نہیں ڈالی جائے گی وہ دین پہ نہیں چل سکتا، دین پہ چلنا اسی آدمی کا کام ہے جو مشقت کا عادی ہے، سختی سے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا عادی ہے، وہی چل سکتا ہے۔ اس لیے رمضان میں سال بھر جو کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، آدمی کی بالکل ضرورت کی چیز ہے، جسم کی ضرورت ہے، اور آخری درجے کی کم سے کم ضرورت ہے، وہ ہر ایک کی ضرورت ہے، وہ ایسی ضرورت کو کہہ رہے ہیں کہ اسی میں تم مشق کرو، روک دو صبح سے شام تک کھانا اور صبح سے شام تک پانی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ قرآن والا مہینہ آ گیا تو اس کو تربیت کا مہینہ بنا لو، قرآن پر چلنے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا کرنے کا مہینہ بنا لو، یہ تم پہ لازمی ہے، مشق اسلام کا رکن ہے، مشق مجاہدہ، بغیر ریاضت کے، پریکٹس کے، مشق کے، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا مشکل میں ڈالے بغیر آدمی نیک نہیں بن سکتا، تو اس کو رمضان کی شکل میں لازم کر دیا گیا، اسلام کا رکن بنا دیا گیا روزے کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تم کو بھوکا پیاسا دن بھر رکھ کر کچھ تکلیف دے رہے ہیں، مشکل میں ڈال رہے ہیں، یہ نہیں سمجھنا، یرید اللہ بکم الیسر، یہ روزہ رکھوا کر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، روزہ رکھنے کے بعد زندگی صحیح گزارنے میں آسانی ہوگی تم کو، وہ اصول جن کی پابندی کرنے سے زندگی میں راحت آتی ہے، اپنے اوپر کنٹرول رہتا ہے، ہر طرح کی مصیبتوں سے، ٹکراؤ سے بچتا ہے آدمی، کامیابی کے اصولوں پہ جما سکتا ہے اپنے آپ کو، اس کے لیے روزہ رکھوایا جا رہا ہے۔ تو کچھ جو ہے روزے کے فضائل جو ہیں احادیث میں آئے ہیں، اس کو پہلے ہم دہرا لیں گے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام دین کی بنیاد بھی ہے اور بہت برکت کی چیز ہے۔ تو روزہ رکھیں گے تو جو مختلف وعدے ہیں، پہلا وعدہ یہ ہے روزہ رکھنے سے گناہ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ، کہ صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہیں گے تو اللہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گے، کہ بدلہ اگلے کے لیے مشق کر رہا ہے، نیکی کی زندگی کی مشق کر رہا ہے، چلو پرانا حساب ختم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بھی ایمان کی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھے، ثواب کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھے، تو بے شک اس کے تمام اگلے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، پہلے جو گناہ ہو گئے سب معاف کر دیے جائیں گے، بخاری شریف کی روایت۔ اور ایک ترغیب اور ابن حبان کی روایت ہے، من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له ان تتحفظ كفر ما قبله، کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے حدود کو پہچانے، یعنی کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے غیبت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہے نگاہوں کا غلط استعمال، اعضاء کا غلط استعمال، روزہ رکھ کے بھی اس کی بے حرمتی کر رہا ہے تو اس کے لیے وعدہ نہیں ہے. جو روزے کے حدود، جو باؤنڈریز ہے، ان کو پہچانتا ہے کہ روزے میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے. وہ تحفظ مما ينبغي له ان تتحفظ، اور جن جن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، جن سے روزے کی حفاظت کرنا ہے، ان سب چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. غصے سے اپنے کو بچاتا ہے، بحث سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو فرمائے کفر ما قبلہ، اس سے پہلے جو کچھ ہوا سب اس کا مٹا دیا جائے گا. اور یہ مغفرت کا وقت کب سے ہے؟ بالکل صبح سے لے کے شام تک ہے، بلکہ اصل افطار کے وقت تو اور زیادہ اہم ہے. تو فرمایا الصائم لا ترد دعوته، حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس میں ہے کہ روزے دار وہ ہے کہ اس کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی، رد نہیں کی جاتی. اس میں بھی کون سی؟ افطار کے وقت کی حدیث میں ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین آدمی ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں کی جاتی. اس میں ہے الصائم حین یفطر، کہ روزے کی دعا، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، یعنی افطار کا وقت جب آتا ہے. تو دن بھر کا روزہ رکھ کے ایک دم آخری وقت ہے، صبر کا وقت ہے، کافی طبیعت میں کمزوری آ چکی ہے، اس وقت کا کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. تو دوسرے یہ مغفرت لینے کا وقت کب ہے؟ افطاری کا وقت ہے، خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے دوزخ سے بچنے کے لیے، اور دوزخ سے بچنے کی دعا کا ٹائم ہے افطاری. دوسرے جو عدل اور انصاف کرنے والا حاکم ہے، اس کی بھی دعا رد نہیں ہوتی انصاف کرنے والے کی، اور ایسی مظلوم کی دعا بھی رد نہیں ہوتی. اور مسند احمد کی روایت ہے للہ عز وجل عند کل فطر عتقاء، ہر افطاری کے وقت اللہ تعالی کی طرف، اللہ تعالی کے کچھ چھوٹ جانے والے قیدی ہیں، ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ دوزخ سے آزاد کرتے ہیں. تو یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اور مغفرت میں بھی افطاری کے وقت خاص طور پہ مغفرت مانگنا چاہیے. دوسری چیز کیا فرمائی گئی کہ یہ ہماری سفارش کرتا ہے، روزہ ایسا عمل ہے. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بھی بندے کی، یشفعان للعبد، دونوں بھی سفارش کرتے ہیں. یقول الصیام، روزہ اللہ سے کہتا ہے اے ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو دن بھر کھانے سے روکا اور شہوتوں سے روکا، خواہشوں سے روکا میں نے اس کو دنیا میں. فشفعنی فیہ، تو اس کے بارے میں، اس روزے دار کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرمائیے. اس طرح یہ قیامت میں روزہ ہماری سفارش کرے گا، دن بھر یہ بندہ روزہ رہا ہے، بھوکا پیاسا رہا ہے، اللہ میری سفارش قبول فرمائیے. ویقول القرآن، اور قرآن کہتا ہے منعتہ النوم باللیل، میں نے رات میں اس کو روکا، تراویح پڑھتے ہیں رات میں، تو قرآن کہتا ہے اللہ سے اللہ تراویح میں اس نے قرآن پڑھا ہے، سویا نہیں ہے، میں نے اس کو نیند سے روک دیا ہے رمضان میں رات میں، بس اس کے بارے میں میری صفات قبول فرمائیے. فیشفعان، حدیث میں حضور فرماتے ہیں یہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، مسند احمد کی روایت ہے. اور دوسری روایت میں تستغفر لهم الحیطان حتی یفطروا، کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ابھی اس میں کیا معلوم ہوتا ہے، دن بھر دعا کرتے رہتی ہیں ساری مخلوقات، حتی یفطروا، یہاں تک کہ وہ افطار کر لیں، افطار کرنے کے بعد پھر وہ مخلوقات ہمارے سے دعا نہیں کرتی. جتنی دیر ہم روزے کی حالت میں ہیں، سحری سے لے کے افطار تک دعا کرتے رہتے ہیں. اور ایک روزے کی خصوصیت حضور نے فرمائی کہ جہنم میں یہ آڑ بنتا ہے، جہنم سے رکاوٹ بن جاتا ہے. فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، پہلے لڑائیاں جو ہوتی تھیں تلوار سے، تو ڈھال سے روکتے تھے، اپنے آپ کو بچاتے تھے ڈھال سے، تو دوزخ کی آگ سے بچانے کی ڈھال ہے روزہ. بخاری کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. اور آگے بڑھ کے ہے صومن فی سبیل اللہ، کہ اگر اللہ کے راستے میں کوئی روزہ رکھے، گھر سے باہر دین کی محنت کے اندر لگ کے جہاد کے اندر رکھے روزہ رکھے ابھی سفر میں، تو بینہ و بین النار خندقا، تو اس کے اور جہنم کے بیچ میں ایک خندق بن جاتی ہے، کما بین السماء والارض، جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے، اتنی بڑی خندق ایک روزے کی وجہ سے بن جاتی ہے. اچھا، اور کیا فرما رہے ہیں کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اگر کسی نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا، چھوڑ دیا رمضان میں بغیر عذر کے، تو اب زندگی بھر اس روزے کا بدل نہیں. رمضان گزرنے کے بعد تم 100 سال بھی روزے رکھو، وہ ایک رمضان کے دنوں کے چھوٹے ہوئے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. اتنی غیر معمولی چیز ہے رمضان میں. من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض، کہ بغیر کسی رخصت کے اور مرض کے کسی نے ایک دن کا بھی روزہ چھوڑ دیا، لم یغض عنہ صوم الدہر کلہ، تو پوری زندگی بھر بھی وہ روزہ رکھے تو اس کی قضا نہیں ہوگی. وہ انسان ہو اگرچہ ویسا روزہ رکھے. ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دلنی علی عمل، آگے ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا، اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے دوزخ سے بچائے. تو آپ نے فرمایا علیک بالصوم، اپنے اوپر روزہ رکھنے کو لازم کر لو، روزے رکھا کرو رمضان بھی غیر رمضان میں بھی. فإنه لا عدل له، اس لیے کہ روزہ ایسی چیز ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، بے نظیر چیز ہے، بے بدل چیز ہے، کوئی دوسرا عمل کر کے صدقہ و خیرات کر کے روزے کا بدل نہیں ہوگا. وہ کفارہ جو بالکل ایسا آدمی بوڑھا ہو گیا جس کی اب پھر سے صحت مند ہونے کی طاقتور ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے جو صدقہ ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرے کی رقم دے دے، وہ تو خاص آدمی کے لیے، وہ صرف اس کا کفارہ ہے، وہ اصل روزے کا بدل تو نہیں تھا. پانی ہونا ہے بہت شکر. اور فرمایا یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے رمضان کی کہ اس کا ثواب خصوصی ہے، عام اعمال سے ہٹ کر خصوصی ثواب ہے. الحمدللہ. تو فرمایا کل عمل ابن آدم، حدیث کے الفاظ سننا بھی، عربی کے اصلی الفاظ سننا بھی برکت کی چیز ہے، عبادت کی چیز ہے. کل عمل ابن آدم، ابن آدم کا ہر عمل، انسان کا ہر عمل، یضاعف الحسنۃ بعشر امثالہا، کہ نیکی کا 10 گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک اصول یہ ہے کہ جو بھی نیکی کرو گے اس کے برابر نہیں دیں گے، اس سے 10 گنا زیادہ ثواب دیں گے. الى 700، یہاں تک کہ اب 700 گنا بھی زیادہ مل سکتا ہے، 10 گنا بھی زیادہ، 100 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ، جیسے جیسے عمل کی کوالٹی ہوگی، مشکل حالات میں کیا جائے گا، زیادہ اخلاص سے دل سے کیا جائے گا، باریک باریک آداب کا خیال رکھتے ہوئے کیا جائے گا، تو اس کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو فرمایا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بھی بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اعمال کا ثواب. قال اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الصَّوْم، روزہ یہ الگ چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں روزہ الگ چیز ہے، اس کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے 700 تک دیں گے 10 دیں گے نہیں. روزہ کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ لِي، روزے کا معاملہ الگ ہے، وہ تو خاص میرے لیے ہے. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزے کا ثواب تو خاص طور پہ میں اپنے طرف سے دوں گا، بے حساب دوں گا، بغیر قاعدہ قانون کے بے حساب دوں گا. یدعو شہوتہ و طعامہ من اجلی، کہ بندہ اپنے کھانے کو اور اپنی شہوت کو، اپنی خواہش کو میری خاطر چھوڑتا ہے، اس لیے میں خود اس کو بدلہ دوں گا. تو یہ خصوصی ثواب والا عمل ہے. اور کیا ہے حدیثوں میں کہ یہ اللہ تعالی کا محبوب عمل ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اس عمل کی خصوصیت یہ ہے اللہ کے پیار کو کھینچنے والا ہے. اس نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيِبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ یہ بات سن لو کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے شام کے ٹائم پہ، تو وہ اللہ کے پاس مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے. اطیب گندی نہیں ہے، یہ گندگی نہیں ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اللہ کی نظر میں منہ کی بدبو ہی. تو گویا منہ کی بدبو کس کی اچھی لگتی ہے؟ محبوب کی بدبو اچھی لگتی ہے. محبت میں ایسا ہوتا ہے، جب کسی کی محبت ہو جاتی ہے تب ایسا ہوتا ہے. اور ایک حدیث بھی بتا رہی ہے کہ روزہ محبت والا عمل ہے. فرمایا للصائم فرحتان، روزہ رکھنے والے کو دو خوشیاں ملنے والی ہیں، دو راحتیں ملنے والی ہیں. فرحت عند فطری ہی، ایک خوشی تو راحت تو اس وقت ملے گی، فرحت تو اس وقت ملے گی جب روزہ کھولے گا. دن بھر کی بھوک کے بعد، پیاس کے بعد، جب ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور میٹھا میٹھا جو ہے کھانے کا مواد جب جسم میں جاتا ہے تو ایسا سکون، خوشی، ایک فرحت محسوس ہوتی ہے. تو ایک تو ہے افطاری کی فرحت، لیکن یہی نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہے نا، یہ اللہ کی چاہت میں روزہ رکھ رہا ہے، تو اس کا اصل افطار کیا ہے؟ اللہ اس کو مل جائے. جیسے فرمایا وفرحت عند لقاء ربی، جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی جب ایک خوشی اس کو ملے گی. اور پھر روزے داروں کی عزت کے لیے، ان کا اہتمام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں روزے داروں کے لیے الگ سے دروازہ بنا دیا گیا ہے، اس کا نام ہی ہے ریان، تلخی دور کرنے والا، سیر کر دینے والا. بھوکا رہتے رہتے جو بے چینی تھی، خون پانی کی کمی سے جو بے چینی ہو گئی تھی، تو یہ کون سا دروازہ ہے جو سیراب کر دینے والا، فریش کر دیتا ہے طبیعت کو، دل بھر جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. بخاری شریف میں ہے سمانیت ابواب کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے، منہا باب یسمی ریان، اس میں سے ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے. لا یدخلہ الا الصائمون، اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. روزہ تو ہر مسلمان رکھتا ہے، ہر جنت میں جانے والا رکھتا ہی ہے، تو صرف رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، رمضان کے بھی رکھیں، اس کے علاوہ بھی جو روزے رکھے ہیں، خاص طور پہ روزہ جن کی عادت ہے، عبادت ہے، ان کے لیے اسپیشل دروازہ، باقی عام مسلمان اس میں سے داخل نہیں ہو سکیں گے. اور روزے داروں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا روزے داروں سے خوش ہوتے ہیں کہ جب قیامت کے دن روزے دار اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا اپنے عرش کے سائے میں بلا کے دسترخوان پہ بٹھا دیں گے کہ تم لوگ روزے دار ہو، چلو افطاری کرو، بیٹھ کے کھاؤ. اور ساری دنیا کے واسطے حشر کا جو میدان حساب کا ہے، اس کا وقت ہے 50,000 سنہ، 50,000 سال لگے گا ان کو، اتنا وقت لگے گا وہ. لیکن جو عرش کے سائے کے نیچے میں آ جائیں گے نا، ان کے لیے حضور نے فرمایا دو رکعت سنت جو فجر میں پڑھتے ہیں نا، حضور بہت مختصر پڑھتے تھے، بس اتنی دیر میں وہ دن گزر جائے گا 50,000 سال کا ان کے لیے. تو قیامت میں الگ ہے اصول، لوگوں کے جو پسینہ آئے گا وہاں پر، وہ بھی گناہوں کے حساب سے پسینہ آئے گا، کسی کو کمر تک پسینہ، کسی کو سینے تک پسینہ، ڈوبا ہوا ہے پسینے میں، کوئی منہ تک پسینہ. اب حالانکہ سب لوگ ایک جگہ ہی میدان میں ہیں، ایک جگہ ہے، تو پانی آ جائے تو یا تو سب کے گھٹنوں برابر ہوگا، سب کے ٹخنوں کے برابر ہوگا. دنیا کا جو اصول ہے مجمع میں، سب کے ساتھ لکوڈ جو چیز ہوگی، پانی جو ہوگا وہ ایک لیول رکھے گا، لیکن قیامت کے اصول الگ ہے. دو آدمی ہیں گناہ کے اعتبار سے، ایک کو کمر تک پسینہ ہے، ایک کو منہ تک پسینہ ہے، لیول نہیں ہوا برابر، ہر ایک کا پسینہ الگ ہے. تو ایسے ہی ٹائم بھی الگ ہے، جو عام انسان ہے ان کو 50,000 سال کا لگے گا وہ دن، اور جن کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے بلا لیں گے ان کے لیے صرف دو رکعت سنت کے برابر ہو جائے گا، جو حضور سب سے زیادہ مختصر پڑھتے تھے. اور اس سے صحت بھی ملتی ہے روزے سے، حدیثوں میں ترغیب دی گئی اغزو تقنیمو، جنگ کرو اور مال غنیمت پاؤ، وصومو تصحو روزہ رکھو گے تو صحت پاؤ گے، وصافرو تستغنو اور روزی حاصل کرنے کے لیے سفر کرو تو تم مالدار ہو جاؤ گے، سفرانی کی روایت. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے جسم کی زکات ہے، جیسے ہمارے پیسے کی زکات ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے جسم کی بھی، اللہ صبح شام ہم کو استعمال کے لیے جسم دیے ہیں، اس جسم کی زکات روزہ ہے. جیسے زکات سے مال پاک ہو جاتا ہے پورا گندگی چلی جاتی، روزہ رکھنے سے جسم میں کی گندگی چلی جاتی ہے. جیسے سائنٹسٹوں نے بتایا ہے کہ اگر کوئی 40 سال کا آدمی روزہ رکھے، مہینے بھر 40 سال کا کوئی آدمی روزہ رکھے تو مہینہ ختم پر اس کے پورے جسم کے جو اعصاب ہیں رگے ہیں وہ 13 سال کے بچے کی طرح ہو جاتی ہے، ایک دم پورے بدن میں سے گندگی نکل جاتی ہے، برالنگ اور ہالنگ ہو جاتی ہے پورے بدن کی. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 13 سال کے بدن کے بچے کا جیسے رگیں ہو جاتی ہیں ویسا ہو جاتی ہے 30 دن روزہ رکھنے پہ. تو جیسے مال کی گندگی زکات دور کرتی ہے، جسم کے اندر کی جتنی پریشانیاں ہیں رکاوٹیں ہیں گندگی ہے وہ روزہ دور کر دیتا ہے. ایک مہینہ روزہ رکھنے سے پورے جسم کی اور ہالنگ ہو جاتی ہے. شعب الایمان کی حدیث ہے یہ. روزے کا مقصود کیا ہے، کیوں روزہ رکھوا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ گناہوں سے بچو تم، اس کی عادت ڈالنے کے لیے بھوکا رکھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، اگر کوئی جھوٹی بات بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹا کام کر رہا ہے، اوپر ایک بول رہا ہے اندر ایک کر رہا ہے، ڈبل گیم کھیل رہا ہے، تو بول رہے کہ ایسے آدمی کے بھوکے پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آدمی اپنا کھانا چھوڑے، پانی گناہ ہی نہیں چھوڑ رہے تو خالی کھانا چھوڑ کے فائدہ کیا، ضرورت نہیں ہے تمہارے روزے کی. بخاری شریف کی روایت. تو روزے کا مقصود ہم یاد رکھیں، 30 دن کوئی گناہ کرنا ہی نہیں ہے یہ طے کر لیں. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے 30-30 سال گزر گئے گناہ نہیں کیے، ایسے لوگ بھی ہیں. ہم لوگ ذرا ہمت کر کے طے کر لیں کہ 30 دن ہیں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ نیکی کو جمع دیں گے. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی گناہ نہ چھوڑے تو پھر اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، سب ریجیکٹڈ ہے. اور ایک حدیث میں کہ فلا یرفس ولا یجھل، روزہ دار آدمی کوئی سیکسی گفتگو نہ کرے، شہوت کی گفتگو نہ کرے، گندی گفتگو نہ کرے. ولا یجھل، اور کسی کے ساتھ جہالت بھی نہ کرے، بحث لڑائی تو میں اس کو جہالت کہتے ہیں، جہالت بھی نہ. فَإِن جُهِلَ عَلَيْهِ، اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا زبردستی کر رہا ہے، جہالت کر رہا ہے، اوپر پڑھ کے آگے پڑھ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، پیچھے پڑھ پڑھ کے بحث پہ آمادہ کر رہا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے، جوش میں لا رہا ہے، تو اس کو فل یقل، تو آدمی کہتے ان سائم، بھائی میں روزے دار ہوں، میں لڑ نہیں سکتا، میں بحث نہیں کر سکتا، میں گرم گرم نہیں ہو سکتا، میں روزے دار ہوں، اس طرح کہہ کے ٹال دو. یہ بھی حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی. تو روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، روح کو غذا ملتی ہے، جیسا کھانا کھانے سے پانی پینے سے جسم کو غذا ملتی ہے، بھوکا رہ کے اللہ کی یاد کرنے سے روح میں پاور آتا ہے، وہ روح کی غذا ہے. تو ذکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، روح کو کھانا ملتا رہے گا. صرف گناہ سے بچے ہوئے ہیں خالی سو رہے ہیں تو آدھا نقصان ہو جائے گا، گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو اب لو لینے کے قابل ہو گئے، اب اللہ کی رحمتیں لو، ذکر کرو، تلاوت کرو، کچھ نیک اعمال کرو اس وقت میں. اور افطاری کے وقت دعا بتائی حضور نے، اذا افطرا، جب آدمی افطار کرے تو کہے اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ کیا، روزہ رکھا اور آپ کے ہی دیے ہوئے رزق سے میں نے افطار کیا. اور آپ فرماتے تھے جب کر لیتے تھے، یہ تو کرنے سے پہلے ہے، یہ لک صمت، افطار شروع کرنے سے پہلے گا، افطار ہونے کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق، سبت العزو انشاءاللہ، جب بولنا ہے کہ بھائی تلخی چلی گئی، جو پیاس تھی وہ چلی گئی اور پوری رگیں جو ہے وہ آسودہ ہو گئی، ٹھنڈک کی حالت میں آ گئیں، اور پھر فائدہ یہ ہوا کہ اجر بھی مل گیا، مزہ کا مزہ آ گیا، پھر اجر بھی مل گیا۔ تو یہ حضور جو ہے اس کے بعد افطار کرنے کے بعد پڑھتے تھے فل یفتل علی تمرین۔ اب روزہ کھولے تو حضور نے ایک ادب بتایا ہے کہ اگر میسر ہو تو کھجور سے روزہ کھولے، فإنه برکت، اس لیے کہ وہ برکت ہے۔ فإن لم یجد، اگر نہ ملے، فلینظر علی، فل یفطر علی ماء۔ اب دوسرے نمبر پہ کھجور نہیں مل رہا ہے تو پانی افضل ہے، بہت پاکیزہ روزی ہے، اس سے افطار کرنا چاہیے۔ فإنه طهور، اس لیے کہ وہ ایک پاکیزہ چیز ہے۔ اب جو ہے ترتیب یاد رکھیے، اللہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، میں نے قرآن دیا ہے، جنت میں پہنچنے کا دستور دیا ہے، ایک بہترین پرفیکٹ زندگی گزارنے کا طریقہ تم کو میں نے قرآن کی شکل میں دیا ہے، جس میں رہنمائی ہے، کامل رہنمائی ہے، صاف صاف رہنمائی ہے، مگر صرف رہنمائی سے تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، تمہارے اندر تبدیلی آنے کے لیے پریکٹس ہے، ریاضت ہے، مشقت ہے۔ چنانچہ یہ مہینہ جس کی زندگی میں بھی آئے، جب جب بھی آئے، فل یسم ہوں، تو روزہ رکھ کے پریکٹس کرے شریعت پہ چلنے کی، گناہوں سے بچنے کی، نیکی پہ لانے کی پریکٹس ہے یہ روزہ رکھنا۔ تو روزہ رکھنے کا مقصود کیا ہے؟ تقویٰ آئے، مشق اس کی ہے، محنت ہے، تقویٰ آئے۔ جہاں اللہ نے کہا رک جاؤ، رکنے کی عادت پڑ جائے، اس مشق کے لیے روزہ رکھا گیا ہے، لعلکم تتقون۔ تو اس کے واسطے کیا ہے، انسان کو مجاہدہ لازم ہے، شریعت پہ، دین پہ چلنا ہے تو کچھ محنت مشقت اپنے جسم کو کرنے کی عادت ڈالے، تبھی جا کے دین پر چل سکتا ہے۔ اب یہ صوم کا جو لفظ ہے، میننگ تو ایسا اس کے کرتے ہیں کہ رکنا، لیکن کہتے تھے فرس صائم، گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کہ گھوڑے کو جب ٹریننگ دی جاتی تھی کہ وہ جنگ میں لڑنے کے قابل ہو جائے، یعنی مالک کے اشارے پہ ادھر مڑ رہا ہے، ادھر مڑ رہا ہے، چھلانگ لگا رہا ہے، پوری مہارت کے ساتھ مالک کی اطاعت کر رہا ہے، اس کی مشق کرائی جاتی تھی۔ جنگی گھوڑا بنانے کے لیے اس کو جب تیار کیا جاتا تھا تو اس کی ٹریننگ کے پیریڈ کو صوم بولتے تھے عرب لوگ، جب گھوڑے کو سجایا جاتا تھا، کنٹرول میں لایا جاتا تھا۔ تو گویا سونگ جو کہہ رہے ہیں ہم کو، ہم کو بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ جس طرح گھوڑے کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کے اندر کی خرابیاں نکالنے کے لیے، اس کے اندر اچھائیاں پیدا کرنے کے لیے، تم کو بھی روزہ رکھنا کیا ہے، ٹریننگ کرنا ہے، تاکہ اچھی عادتیں ابھر کے آ جائیں، بری عادتیں دب جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ جو جوان گھوڑا ہوتا ہے نا، اس کے اندر جوانی بھری ہوئی، ایک دم بچہ ہے، نوجوان، تو اس کے اندر ایسا تکبر رہتا ہے، ایسا جوش رہتا ہے، وہ کسی کو ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، قریب آنے نہیں دیتا، بالکل کوئی قریب نہیں، اٹھل کے ایک اس کو مارتا ہے۔ جب 5 سال کا بچہ ہوتا اس پہ حیوانیت غالب ہوتی، کوئی قریب نہیں آنا، وحشی رہتا نا جانور، الگ اکیلا رہنے والا ہے، انسانوں کے بیچ میں رہنے والی چیز نہیں۔ تو گھوڑے کے اندر حیوانیت رہتی ہے جب جوان بچہ ہوتا ہے، کسی کو قریب آنے نہیں دیتا۔ اب پھر اس کو کیا کرتے ہیں، تہذیب سکھا دیتے ہیں پورے کو، اس کو ایسا ٹریننگ دیتے ہیں کہ وہ پھر جنگ میں خالی اشاروں پہ کب اچکنا ہے، کب دوڑنا ہے، کب دائیں کب بائیں، ایک دم پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ سوار کا صرف اشارہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، چابک سے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر تو کیا ہوتا ہے، پہلے تو جب تک حیوان تھا تو اپنی مرضی پہ چلتا تھا، کوئی بیٹھ نہیں سکتا تھا، جائے تو گرا دے گا، اس کو بڑی مشکل سے کتنے عرصے تک ٹرین کرتے ہیں، اس کو ایک دم اس پہ سوار نہیں ہوتے گھوڑے پہ، پہلے اس کے گلے میں رسی ڈال کے، پہلے تو اس کو محبت سے چارہ دیتے دیتے ہاتھ پھیلانے کی ہاتھ سہلانے کی عادت ڈالتے ہیں کہ وہ قریب تو آنے دے. چارہ کھلاتے وقت اس کو سہلانا شروع کرتے ہیں, اچھی میٹھی آوازیں نکالنا شروع کرتے ہیں. جب وہ مانوس ہو جاتا ہے, قریب آنے دیتا ہے, تو قدم قدم آگے بڑھتے ہیں. تو فوراً سوار نہیں ہوتے, پہلے ایک بڑی رسی جو ہے اس کے گلے میں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ خود اکیلا گھومے, مگر آزاد ہونے کے بجائے ذرا رسی کے ساتھ گھومے پہلے, اس کی اس کو مشق کراتے. تو اب رسی کی مشق ہو گئی, اب تھوڑی اطاعت اس کے اندر آ گئی, تو اسٹیپ ایک 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 اس کا بڑھاتے تھے, اس کے اندر حکموں کو پہ چلنے کی طاقت آ جائے. یہاں تک کہ جب گھوڑا ایسی چیز ہے, شروع میں تو حیوان رہتا ہے, قریب پھٹک نہیں دیتا, لیکن جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اتنی بہترین صلاحیتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں کہ صرف مالک کے اشارے پر وہ کام کرنا شروع کرتا ہے. جب گھوڑے کی قیمت کروڑوں میں چلے جاتی ہے, یہ ریس کے گھوڑے ہیں جو بالکل مالک کے اشارے پہ اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, بھاگتے ہیں, کروڑوں میں قیمت ہو جاتی ہے ان کی. چنانچہ اب کیا ہوتا ہے, گھوڑوں کے واسطے کئی کئی نوکر رکھے جاتے ہیں, ایک گھوڑے کے واسطے کئی نوکر, جانور کے واسطے انسان کے نوکر رکھے جاتے ہیں, اس کی مالش ہو رہی ہے, اس کی غذا کا انتظام ہو رہا ہے. اور جو گھوڑے سکسیس ہو جاتے ہیں نا ریس وغیرہ میں, تو اس کا نسب شروع ہو جاتا ہے. پھر جو گھوڑا ریس میں جیت گیا, اس کا نسب کہ یہ کس کا بیٹا ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کا دادا کون ہے. اب اس کے نسل سے جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں, اس کی اب اس کے بیٹے کی, اس کے پوترے کی, سب کی کا شجرہ رکھا جاتا ہے. مثلا گھوڑے کا نام یوسف ہے سمجھو, اب اس کے ساتھ چلتا ہے سلسلہ کہ یوسف کے بیٹے ہے, یوسف کے پوترے ہے, یوسف کے پرپوترے ہے, اس کے نام کے ساتھ پورا نسب چلتا ہے اس کا. اس کے خاندان کے ہر گھوڑے کی اب قیمت بڑھ جاتی, اس لیے کہ اس کی صلاحیتیں سامنے آ گئی, بڑی اصیل ہے, اصل نسل کا ہے, بہت صلاحیت والا ہے. اللہ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والعادیات کے سورے میں بڑے پیار سے بتایا کیسی کیسی صفات ہے ان کے اندر, کیسی جانساری ہے مالک کے لیے, اور مالک کا حکم پورا کرنے کے واسطے کتنا محنت کرتے ہیں, کتنا تیزی سے بھاگتے ہیں, سانس پھولتی رہتی ہے, لیکن پھر مالک اشارہ کرتا ہے بھاگو تو اور تیز بھاگتا ہے. والعادیات ذبحا, قسم ہے گھوڑوں کی جو سانسیں لیتے ہوئے پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں, اور اتنی تیزی سے ٹاپ مارتے ہیں کہ چنگاریاں اٹھ رہی ہیں ان کے پیروں سے, اتنی قوت سے بھاگتے ہیں. اور پھر ایسی ان کے اندر صفات پیدا ہو جاتی ہیں کہ بالکل جہاں لڑائی ہو رہی ہے تلواروں میں گھس جاتا ہے. اور کئی مرتبہ گھوڑا اپنا مالک زخمی ہو کر پیٹ پہ ہو گیا تو اس کو گھر لے کے آتا ہے. تو جب سیکھ جاتا ہے نا, پہلے تو ہاتھ رکھنے نہیں دیتا, قریب آنے نہیں دیتا, لیکن سیکھ جاتا ہے تو اتنا ماہر بن جاتا ہے, عجیب غریب صلاحیت ہمارا بن جاتا ہے, تب جا کے اس کی قیمت بھی کروڑوں میں ہو جاتی ہے. تو ہمارا حال بھی وہی, اللہ تعالیٰ صوم کا لفظ استعمال کر کے روزے کے لیے اشارہ دے رہے ہیں کہ تم لوگ دو پاؤں کے جانور ہے, وہ سب چار پاؤں کے ہیں, مگر تم بھی ایک حیوان ہی ہے. گھوڑا چار پاؤں کا ہے, تم دو پاؤں کے ہیں, مگر وہ جیسا حیوان ہے تمہارے اندر بھی ایک حیوان چھپا ہوا ہے. جیسا اس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت پڑتی ہے, ایسے تم کو بھی ٹریننگ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر ٹریننگ لیے کہ تم قرآن پہ چل نہیں سکتے, اس لیے رمضان قرآن کا مہینہ آتے ہی ہم ٹریننگ بھی دے دیتے ہیں کہ تم قرآن پہ چلنے کے لیے ٹرینڈ ہو جاؤ. تو تم بھی ایک جانور ہو جب تک تمہاری تربیت نہ ہو, تربیت لینا تمہارے لیے ضروری ہے. تو اب کیا ہے, پہلے تو نفس رہتا ہے امارہ, انسان کا جو طبیعت ہے نفس, برائیوں کی طرف جلدی بھاگنے والا, لیکن جب اس کو ریاضت کروائی جاتی ہے, جیسے گھوڑے کے بچے کو ریاضت کروائی جاتی ہے تو وہ کروڑوں کا ہو جاتا ہے. جب یہ برائیوں کو کی طرف کھینچنے والا, حکم دینے والا نفس, جب اس پر محنت کی جاتی ہے, ریاضت کی جاتی ہے, تو یہ بھی مطمئنہ بن جاتا ہے, نفس مطمئنہ, جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی, ایسی حالت ہو جاتی ہے, اس گناہ ختم ہو جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ اصل لڑائی تو یہی لڑائی ہے, المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, کہ اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے اللہ کی اطاعت کے خاطر, اس کو جھکا کے لاتا ہے. اور فرمایا سب سے بڑا دشمن تو تمہارا نفس ہے, دور کہیں نہیں رہتا, تمہارے اندر رہتا ہے. اور فرمایا اخوف امتی الہوا اقول ہوا، میری امت میں سب سے زیادہ جس چیز سے مجھے خوف ہے کہ میری امت تباہ ہوگی اس میں کیا ہے، یہی خواہش پرستی، جو جی میں آیا کرنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، خواہش سے تو ہی کرنے والا. فرمایا ما من شیء یوبد تحت ظل السماء ابغض الى الله عز وجل من هوى متبع، کہ آسمان کے اس سائے میں جو چیز بھی دنیا میں پوجی جا رہی ہے ان چیزوں میں سب سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے جس مورتی سے، وہ کیا ہے، خواہش کی مورتی. من ہوا متبع، کہ اللہ کے نزدیک کوئی جو خواہش آ رہی ہے اس کو پورا کرتا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کے کوئی بت نہیں ہے. خواہش پرستی جس کے اندر ہے، بس اللہ کے نظر میں وہ سب سے بڑا بت پرست ہے. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ابدا بنفسی کا فجاہدہ، کہ شروع کرو اپنے نفس کے ساتھ اور اس کے ساتھ مجاہدہ کرو. وبدا بنفسی کا فخصوحا، کہ شروع کرو کام، ورک شروع کرو اور اپنے نفس سے جنگ کرو. تو یہ مجاہدہ ضروری ہے، جس طرح گھوڑے کو استعمال اگر کرنا ہے تو ٹریننگ ضروری ہے، ہمارے گھوڑے کو اگر شریعت پہ چلنے کے قابل بنانا ہے، جنت تک پہنچنے کے قابل بنانا ہے تو بھی ٹریننگ ہے. اب یہ جو شہوتیں ہیں نا، جن سے بچنے کی قابلیت ہونے تک مشق کرنا ہے، شہوتوں میں پہلی چیز ہے ناجائز شہوات سے بچنا. آدمی یہ چیز شریعت میں گناہ ہے، حرام ہے، اس سے بچنا، اس کے لیے دو جنتوں کا وعدہ ہے. دوسرا ہے استغلال بالصالحات، نیکیوں میں لگے رہنا، اس میں بھی مجاہدہ ہے، ورنہ چار دن قرآن پڑھتے چھوڑ دیتے ہیں، چار دن کوئی اچھا کام کرتے چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک نیکی شروع کرے تو اس کے اوپر آدمی جمع رہے، اس کے اندر لگا رہے، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، اس کی ٹریننگ ہونا ضروری ہے. اور ایک ٹریننگ یہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت یاد رہے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ دیکھ رہے، یہ بھی ٹریننگ کا حصہ ہے. اور ایک کیا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو طبیعت نہیں چاہتی. جس آدمی کا نفس بگڑا ہوا ہے نا، نیک لوگ ہے کوئی بھی، با عمل علماء ہے، ان کے پاس جانے کو جی نہیں چاہتا. یہ بھی ایک مجاہدہ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، محفلوں میں بیٹھنا، اتنی اتنی دیر بیٹھ کے بیان سننا، مجاہدہ ہے. پھر آنا، بڑی مشکل سے اونگتے اونگتے بیان سنے، اتنی مشکل سے پھر منگل آیا تو پھر سننے کے واسطے آ گئے، مجاہدہ ہے. تراویح بڑی مشکل سے پڑھ رہے ہیں، افطاری کرنے کے بعد ڈل رہے ہیں، ابھی اب گرے تب گرے، دو دو رکعت اتنی لمبی محسوس ہو رہی ہے، مگر پھر دوسرے دن پڑھنے کے واسطے آ گیا اللہ کا بندہ. تو یہ ایک مشکل عمل ہے، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے. تو اس طرح کرنے سے آدمی کے اندر شائننگ آتی ہے، نفس کمزور ہو جاتا ہے. اور پانچویں چیز ہے رو رو کے اللہ سے مانگنا، آہوزاری عاجزی کے ساتھ اللہ سے مانگنا کہ مجھے تقویٰ عطا فرمائیے، مجھے کنٹرول نصیب فرمائیے. یہ ایک کام ہے دعا کرنا، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ صحیح کام کی مجھے توفیق دیجیے، الہام دیجیے دل میں، مجھے اچھی چیز کیا ہے بتا دیجیے. وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي، اور میرے نفس کے شر سے مجھے بچائیے. تو میرے بھائیو، روزے کو اللہ جو کہہ رہے ہیں نا صوم، اس میں اشارہ دے رہے ہیں کہ جس طرح گھوڑے کی ٹریننگ کے بغیر گھوڑا گھوڑا نہیں بنتا، تمہاری ٹریننگ کے بغیر تم صحیح انسان بن نہیں سکتے. یہ پانچ قسم کے مجاہدے کرنا ہے. اور ایک طے بات ہے، جس کو بھی جنت پہ جانا ہے اس کو محنت کرنی پڑے گی، جس کو دوزخ میں جانا ہے اس کو محنت کرنی نہیں پڑے گی، اس لیے کہ اونچا راستہ ہے. اور فرمایا حفت الجنت بالمکارح، کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کے اندر چھپا دیا ہے جو انسان کو پسند نہیں ہے، مطلب اس کے اندر جنت چھپی ہوئی. حفت الجنت بالمکارح، دل چاہ رہا ہے کہ مست فلاں گناہ کریں گے، بندہ نہیں کر رہا. اب جو آدمی خواہشات پوری کر رہا ہے نا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ترقی ہو رہی ہے، کھانے کو مل رہا، پانی کو مل رہا، جو چاہے حاصل کر رہا ہے، دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خواہش پورا کر رہا ہے، لیکن ہر خواہش پورا کرنے والا اصل میں جہنم میں جا رہا ہے. اس لیے کہ نفس خواہشات
اس لیے حضور کیا فرما رہے ہیں، اچھی اچھی چیزیں سب دوزخ کے اطراف ہے، طبیعت کو اچھی نہیں لگنے والی چیزیں سب جنت کے راستے میں. اب تمہاری لائف بس ہی چل رہی ہے صبح سے شام تک، طبیعت کا ہی کام کرتے جا رہے تو وہ راستہ کدھر جا رہا بولے صاحب؟ ہر وقت شہوات پوری ہو رہی ہیں، خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اگر ایسی لائف گزر رہی ہے تو راستہ وہ کدھر جا رہا؟ دوزخ کی طرف جا رہا ہے، اس کے پیچھے دوزخ چھپی ہوئی ہے. اور جنت کے تو جتنے اعمال ہیں وہ انسان کو پسند آتے نہیں، نماز پڑھنا، تلاوت رکھنا، تلاوت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب مکارے ہیں، نفس کو پسند نہیں. مگر کوئی اس میں لگا ہوا ہے تو اس کے پیچھے جنت چھپی ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے. تو اب یہ تہجد کی مشقت ہے، فجر میں نیند میں سے اٹھ کے آنا ہے، گرما میں سخت دوپہر میں مسجد آنا ہے، اچھے اپنے کمائے ہوئے پیسوں میں سے بڑی بڑی رقم زکات نکالنی پڑ رہی تو نکالنا پڑ رہا ہے. یہ پورے اعمال جو جنت جس کے اندر چھپی ہوئی ہے، یہ اوپر سے اعمال پسند آنے والے نہیں ہیں، بوجھ والے. اب من پسند زندگی کسی کی گزر رہی تو سمجھو وہ اندر جہنم چھپی ہوئی ہے، اس کے جہنمی زندگی ہے اس کی. کسی شاعر نے کہا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، بہت محبت کا دم بھرتے نا میرے گھر کو آنا چاہ رہے ہیں، مگر سن لو پتہ، سن لو ایڈریس، میرا گھر ایسی جگہ ہے کہ راستے میں آنے کے واسطے تاروں کی کہکشانی ہے کہ پھولوں کی چادر بچھی ہوئی ہے اس کے اوپر چلتے آ رہے ہیں، سمجھے، ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا ہے اس پہ چل کے آ رہے ہیں، مزے مزے کرتے ہوئے، سب دل لگی کرتے ہوئے، پھولوں کے جیسے راستے پہ سے. اگر تم میرے گھر آنا چاہے تو ویسا راستہ نہیں ہے ہمارا، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، کوئی تاروں کی چادر نہیں ہے، کوئی پھولوں کی چادر نہیں ہے، کوئی راحتوں کی چادر نہیں ہے، انہیں پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرا گھر ایسا ہے پتھروں سے آنا پڑتا. کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کیسی جگہ رکھے، آج کل تو کیا ہے پورے بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ کے اندر تک ٹرین وغیرہ سب بنا دیے، لیکن اللہ اس کو ایسی جگہ میں رکھے ہوئے تھے، کتنے پہاڑی سلسلوں سے گزرنا تو کعبہ ملتا تھا، اکیلے پہاڑ، راستے دشوار گزار. اللہ نے ایسی جگہوں پہ نہیں رکھا جہاں ایک دم سبزہ دار ہے، ویرانے میں، نکیلے پہاڑوں میں اور صحراؤں کے بیچ میں رکھا کعبۃ اللہ کو. اور بولے کہ جس کو آنا ہے بس مشکل اٹھا کے آنا ہے تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، اگر آ سکو تو آؤ، انہیں پتھروں پہ چل کے. تو دین کا راستہ بھی ایسے ہی، پتھروں پہ چل رہے ہوئے تو اب دین کے راستے پہ چل رہے، پھولوں پہ چل رہے ہوئے تو گئے، اس کے نیچے دوزخ چھپی ہوئی، جہاں مجاہدہ چھوڑ دیے وہاں جو دوزخ کا راستہ ہے. اللہ کی نظر میں مجاہدہ کرنے والا جو گناہ پر اپنے نفس کو سزا دے رہا ہے اور مشکل اٹھا کے نیکی کی مشق کر رہا ہے، کتنا بڑا مقام ہے. ایک حدیث ہے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی سے کوئی غلطی ہو گئی، ان کو اتنا غم ہو گیا، اچھا تو ایسی غلطی کرتا ہے، ایسا گناہ کرتا ہے. تو عرب کی جو سخت دھوپ ہے اس کے اندر وہ گھر سے نکلے جنگل میں آ کے، اب سخت تیز جو ہے ریت ہے دھوپ ہی، اس کے اندر جو ہے اپنے کپڑے نکال کے اس میں لوٹنے لگے، سخت گرم گرم ریت کے اندر، اور بول رہے ہیں کہ اب مزہ چک، جب گناہ کرنے کا جو مزہ لیا نا، اب یہ چک نفس تو، اس لیے کہ اب جہنم تو چک رہی ہے، اس کی ٹریننگ لے، اس لیے کہ گناہ کر کے جہنم چکنے کا کام کر دیا، اب چکو. اب وہاں حضور ایک درخت کے نیچے کھڑے کے دیکھ رہے تھے، حضور ایک درخت کے نیچے آئے صحابہ کے ساتھ، دیکھا تو ایک صاحب جو ہے ریت کے اندر لوٹ رہے ہیں، حضور نے دیکھ لیا کہ اپنے معلوم کیا، تو معلوم ہوا نفس کو اپنے ڈانٹ رہے ہیں، نفس کی اپنی مشق کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا، اما لقد فتحت لك ابواب السماء، او ہو سنو، تمہارے واسطے تو آسمانوں کے دروازے کھل گئے. پھر فرشتے اترنے لگے، کیا کام کر رہے تھے تم ابھی؟ باہا بکل ملائکہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں ابھی کہ دیکھو میرا بندہ گناہ ہو گیا تو کتنا احساس ہے، آ کے سزا دے رہا ہے اپنے آپ کو، تمہارے اوپر اللہ نے فخر کیا ہے. اور حضور نے اپنے جو ساتھ جو مسلمان جو صحابہ تھے ان سے فرمایا تزوجو من اخیکم، جاؤ یہ تمہارا مبارک بھائی ہے اس سے دعا لو، اللہ تعالیٰ اتنی اس کے اوپر مہربان ہے، جاؤ اس سے دعا لو، اب جا کے جو ہے ان لوگوں کے لیے جب وہ آدمی دعا کر رہا تھا مجاہدے والا تو حضور نے فرمایا اللہم کے بھائی سب کے واسطے دعا کر، اب اس شخص نے دعا کی اللہم اجعل التقوی زادہم، اے اللہ تقوی ان کا توشہ بنا دے، واجمع علی الہدی امرہم، اے اللہ ان کا معاملہ ہدایت والا بنا دے، سب نیکی کی توفیق نے عطا فرما، وہ صحابی جو لوٹ رہے تھے نا وہ ان سب صحابہ کے واسطے دعا کر رہے ہیں، حضور ان کے ساتھ آمین آمین وہ سدید ہو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کو صحیح دعا کی توفیق دے، اچھی بات ہے، دعا کرنے لگے اللہم اجعل جنت مآبہم، اے اللہ جنت کو ان کا ٹھکانہ بنا، تو دیکھو ایک آدمی گناہ پہ اپنی پکڑ کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ، تو اللہ کے پاس اتنا مقبول ہے، حالانکہ گناہ کر کے آیا ہے مگر اللہ فرشتوں پہ کے سامنے فخر کر رہے ہیں، اور حضور کی نظر میں اتنی عزت ہے کہ حضور لوگوں سے دوسرے اچھے نیک صحابہ سے بول رہے کہ جا کے اپنے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ اہمیت ہے ریاضت کی، نیکی پہ لانے کے لیے اپنے اوپر بوجھ ڈالنا، تو روزہ جو ہم کو رکھنے کے لیے کہا گیا ہے اصل میں زندگی میں دین پہ چلنا ہے تو مشقت ضروری ہے، اس کی مشق ہے، اب رکاوٹیں کیا ہے اس میں کہ جب زندگی میں بہت زیادہ لگژری چیزیں ہو جاتی نا تو یہ مجاہدہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، دین پہ چلنا ریاضت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کاریں ہیں پہاڑیں ہیں مزے کی چیزیں کھانے کو مل رہی ہیں، تو اب جسم عادی ہو گیا راحتوں کا، مشقت نہیں اٹھا سکتا، جو مشقت نہیں اٹھا سکتا وہ دین پہ نہیں چل سکتا، اب اس کو کیا کرنا ہے بزد علاج کرنا، اس کو منوانا میں نہیں کرتا ہوں تو کر بول کرنا پڑے گا، بول کے ضد کرنا پڑتا اس کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ، اور عہد کرنا پڑتا اب کے انشاءاللہ پورا ہفتہ ایسا گزاروں گا تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھوں گا، پھر یہ کہ پورا 40 دن ایسے گزاروں گا، پھر پوری عمر ایسے گزاروں گا، تو پکڑ پکڑ کے کام کرانا ہے نفس سے، اور فرما رہے ہیں بھوک کا اثر بہت ہوتا رہتا ہے نفس کے اوپر، گناہ ہوئے تو بھوکے رہنا زیادہ اثر جو ہوتا بھوک کا ہوتا، خواہشات جو ہے اوپر عروج پہ نہیں جاتی، جب ہر خواہش پوری ہوتے ہی اس کو دبا دے، پیٹ بھرے آدمی کا خوب خواہشات کا لیول بڑھتے رہتا، حدیث میں بتایا گیا کہ 3 حصے کرو پیٹ کے، کھانا کا 1 حصے میں، پانی 1 حصے میں، 1 حصہ خالی رکھو، اللہ اکبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی پوری زندگی ایسی گزری کسی بھی دن 1 دن میں 2 وقت حضور کو روٹی کھانے کو نہیں ملی، پوری زندگی ایسی گزری 10 سال جو آخری کے جن کے حضرت عائشہ تھی، جبکہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، جبکہ حضور کے بہت بڑی حیثیت تھی، اشاروں پہ چیز ہر چیز آ سکتی تھی، لیکن ایسا حضور نے بھوک سے محبت کی، بھوک کو اتنا اہم سمجھا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کہ کسی دن بھی 2 وقت کھانا نہیں کھایا، اور دعا فرماتی تھی، آپ سے کہا گیا تھا کہ اے نبی اگر آپ چاہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں یہ سب سونے چاندی کے بنا دیے جائیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، فرمایا نہیں یا اللہ مجھے ایسا رکھیے کہ 1 دن کھانے کو ملے تو اس دن شکر ادا کروں گا، 1 دن کھانے کو نہیں ملے تو اس دن صبر کروں گا، ایسا مجھے چاہیے، یہ دولت مجھے ایسی پہاڑوں کی یہ نہیں چاہیے، فرمایا حضور نے، کیوں مشق اسی سے ہوتی ہے، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ غلطیاں ہوتی تو پکڑ کر کے نفس کو سزا دیتے تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک فجر کی جماعت چھوٹ گئی تو فوراً انہوں نے وقت جماعت چھٹی پڑھ لی نماز فوراً غلام کو آزاد کر دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایسی ایک چھوٹی غلطی ہو گئی تو انہوں نے 2 غلام آزاد کر دیا، ایک ابن وہب تابعی گزرے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ غیبت کی مجھے عادت ہے تو انہوں نے طے کر لیا کہ جب بھی غیبت کروں گا جس دن بھی اس دن روزہ رکھوں گا، مگر غریب آدمی عابد زاہد آدمی تھے، روزہ رکھے تب بھی غیبت کی عادت نہیں چھٹ رہی تھی، یہاں روزہ رکھنے کے باوجود بھی عادت نہیں جا رہی. اب انہوں نے طے کیا کہ ایک غیبت کرنے پہ ایک درہم صدقہ کروں گا. تو چونکہ غریب آدمی تھے، نادار آدمی تھے، تو یہ بھاری پڑ گیا، اس سے ان کی تربیت ہوگی. غلطی کرنا کہاں، ایک درہم لا کے صدقہ کرنا. تو حضور کے صحابہ سے منقول ہے کہ اپنے آپ سے ساتھ لڑنا، مجاہدہ کرنا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے زمانے میں ایسا آسان کر دیا ہے کہ تھوڑے مجاہدے پہ زیادہ ترقیات روحانی مل رہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں یہ سفر بہت آسان کر دیا، اب ہم رات میں ہی ملیشیا سے آئے. مزے کی بات کیا ہے، 9:30 کو وہاں سے اڑے، 11:15 کو یہاں آ گئے، الٹا ہو گیا. سر بیچ میں جو ہے 4 گھنٹے اڑی فلائٹ، مگر وہ ٹائمنگ ایسے ہے کہ 9:30 کو اڑے تو 11:15 پہ یہاں حاضر تھے. اتنا آسان ہو گیا، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے جانا ہے، فلائٹ میں بیٹھو، بس چند گھنٹوں میں دنیا کے. پہلے زمانے میں ڈسٹرکٹ سے لے کے حیدرآباد آنا ہوئے تو 3-3 دن لگتے تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے ہلتے ہلتے پورے رگے ڈھیلی، پورے بازو ڈھیلے ہو جاتے تھے. وقت کا بادشاہ بھی ہے، مغل اعظم بھی ہے، تو چلو اچکتے ہوئے چلو، یہ کونے سے وہ کونے تک اچھلتے 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 اچھلتے، ایک مہینہ اچھلنے کے بعد ایک شہر سے اپنی ریاست کے کونے کو جاتا. حالانکہ بادشاہ ہوتا تھا، اب کا آدمی ذرا اچھل رہی گاڑی تو بدل دیتا، کون آرڈنری میں بیٹھتا، اچھلتی تھی گاڑی میں کوئی بیٹھتا، آرام دہ ہونا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے فاصلے بہت آسان کر دیے سفر کے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں روحانیت میں بھی اپنی طرف پہنچنے کے راستے آسان کر دیے. تجربہ یہ ہے کہ تھوڑی محنت اور مشقت پہ زیادہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے، زیادہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. پہلے کے لوگوں کو بہت کرنا پڑتا تھا، مگر اتنا تو طے ہے کہ مجاہدہ کرنا ہے. شریعت میں رمضان کو اللہ نے رکھ کے روزے کو فرض کر کے رکن بنا کے یہ بتا دیا بندوں کو کہ میرے بندو اپنے ساتھ سختی تو کرنا ہے، پوری امت کو بولے صبح سے شام تک سب روزے رکھو، خیر سو ایک مہینے کے روزے، تو اپنے آپ سے لڑنا ہے، بغیر مشقت کے کام ہونے والا نہیں. تو رمضان کا سبق کیا ہے، دین پہ چلنا ہے تو نفس سے لڑنا سیکھو، کھانے پہ کنٹرول کرو، پینے پہ کنٹرول کرو، سونے پہ کنٹرول کرو، زبان پہ کنٹرول کرو، یہ سب چیزیں روزے میں ہیں. ابھی حدیث گزری نا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے آدمی کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں جو گناہ کرتا ہے. تو کھانے سے بھی روزے میں بچنا ہے، پانی سے بھی بچنا ہے، اور جنسی تعلق سے بھی بچنا ہے، اور ہر گناہ سے بچنا ہے، اس کو روزہ بولتے ہیں. رمضان کا جو پیغام ہے روزہ بھی، الحمدللہ ابھی فضائل ہم نے سنے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی خندق آ جاتی ہے روزہ رکھنے سے، اور اللہ کا محبوب عمل ہے یہ. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہو کے سفارش کر کے ہم کو جنت میں لے جانے والا عمل ہے روزہ. الحمدللہ 30 روزوں کا زمانہ آ رہا ہے ہمارے سامنے، تو اگر ہم آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے بہترین سے بہترین روزے رکھنے کی کوشش کریں، تو اللہ نے فرمایا ان روزوں میں تاثیر ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی. خلاصہ ہے میرے بھائیو بزرگو کہ جنت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے نا، وہ اپنے سے لڑنے کا ہے، من مانی کا راستہ نہیں ہے، اسی کی مشق. رمضان میں اس لیے مشق کی جا رہی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد وہ مشق کو اپلائی کرنا. ایک آدمی کو جو ہے پولیس میں بھرتی ہو گیا، تو اب ملازمت دینے سے پہلے کئی مہینے تک اس کو بھاگنے کی کرنے کی پوری ٹریننگ دے گا، ہتھیار چلانے کی سب مشق. اب وہ پوری ٹریننگ کرنے کے بعد جب ڈیوٹی پہ چڑھ گیا تو ٹریننگ کی پوری چیزیں بازو رکھ دیا، تو وہ ٹریننگ کئی واسطے ہے؟ ٹریننگ اس لیے دی جاتی ہے کہ نوکری میں اس کو یوز کرنا ہے. رمضان کی ٹریننگ اس لیے ہے کہ رمضان جانے کے بعد اس پہ مشق کرنا ہے، یہ سب چیزوں پہ. تو بہرحال بہت ہی رحمتوں والا مہینہ آیا، قدم قدم پہ مغفرت کے وعدے ہیں، دنیا کی بھی روزی کے وعدے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دل و جان سے مانگنا ہے، اللہ رمضان کی قدر نصیب فرمائیے، اللہ رمضان میں گناہوں سے بچائیے. بہت تڑپ تڑپ کے مانگنے کی، محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے. ہم جو ہے طبیعت جو ہے بہت زیادہ تھکی ہوئی ہے، سونا چاہیے تھا، سو نہیں سکا تو بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا، وقت بھی ہو گیا، اس لیے دعا کر لیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا كريم يا الله، يا رحيم يا الله، يا ودود يا الله، يا حنان يا الله. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. پیارے اللہ، آپ نے بہت بڑا کرم فرمایا، ہم کو رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، روزہ جیسی تربیت دینے والی نعمت عطا فرمائی. اے اللہ، رمضان میں ہم کو پورے روزے رکھنا آسان فرمائیے. اے اللہ، ایسے روزے نصیب فرمائیے جس سے تقویٰ آتا ہے، جس پر دین پر چلنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، گناہوں سے رکنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. پیارے اللہ، ایسے مبارک روزوں کو ہماری زندگی میں اللہ جاری فرمائیے، روزوں کا پورا پورا نفع عطا فرمائیے. پیارے اللہ، پیارے اللہ، رمضان کی پوری پوری برکتیں عطا فرمائیے، رمضان کا پورا احترام نصیب فرمائیے. اللہ، رمضان میں گناہوں سے کوتاہیوں سے بچائیے. اے اللہ، رمضان سے آپ نے جو جو صفتیں پسند کی ہیں، چاہی ہیں، وہ سب ہمیں نصیب فرمائیے. رمضان میں خوب کثرت سے دعاؤں کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری دنیا اور آخرت کے چمکنے کا اس کو ذریعہ بنائیے. اے اللہ، دنیا اور آخرت کی سب نعمتیں عطا فرمائیے. اے اللہ، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین.